चलिए अगला चैप्टर देखते हैं।
हालत एहराम में जायज उमूर, यानी वो काम जो हालत एहराम में किए जा सकते हैं वो देखें। और बड़ा अहम चैप्टर है क्योंकि अमूमन लोग जो भी सवाल पूछते हैं जब भी हज उमरे के लिए जाएं वो इसी नौयत के होते हैं कि हम क्या कर सकते हैं और हम क्या नहीं कर सकते। तो हालत एहराम में दर्जा ज़ैल चीज़ों का इस्तेमाल जायज़ है। एहराम की हालत में सर धोना, सर मलना और गुसल करना जायज़ है। अमूमन हमारे यहाँ बाज़ दफ़ा गलत फहमियाँ पाई जाती हैं और कुछ चीज़ें जो इजाज़त होती है लेकिन बाज़ लोग इल्म की कमी की वजह से वो नहीं कर पाते और ख़ुद को मुश्किल में डालते हैं। तो आइए इधर देखेंगे इस हदीस में कि कई चीज़ों की इजाज़त है। अन अब्दुल्लाह इब्ने अब्बासिन वल मिसवर इब्ने महरमता रदियल्लाहु अन्हुमा أنهما احتلفا بالأبواء فقال عبد الله بن عباس يغسل المحرم رأسه وقال المسور لا يغسل المحرم رأسه رأسه فأرسلن ابن عباس إلى أبي أيوب الأنصاري أسأله عن ذلك فوجدته يغتسل بين القرنين وهو يستتر بصوب قال فسلمت عليه فقال من هذا فقلت أنا عبد الله بن هنين أرسلني إليك عبد الله بن عباس أسألك كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو محرم فبدا أبو أيوب يده على الثوب فتأته حتى بدا لي رأسه ثم قال لإنسان يصب أصبب فصب على رأسه ثم حرك رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر ثم قال هكذا رأيته يفعل. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ اور مسور بن محرمہ رضی اللہ عنہ میں ابوا کے مقام پر تکرار ہوئی، ابوا مدینہ کے قریب ایک جگہ۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ محرم سر دھو سکتا ہے، یعنی وہ شخص جو احرام کی حالت میں ہے وہ سر دھو سکتا ہے، اور حضرت مسور کہتے ہیں کہ نہیں دھو سکتا۔ حضرت مسور بن محرمہ نے کہا کہ مجھے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو ایوب کے پاس بھیجا کہ ان سے یہ مسئلہ پوچھوں۔ میں نے ان کو کنویں کی دو لکڑیوں کے درمیان غسل کرتے ہوئے پایا، وہ ایک کپڑے سے پردہ کیے ہوئے تھے۔ میں نے السلام علیکم کہا تو انہوں نے پوچھا کون ہے؟ میں نے کہا میں عبداللہ بن حنین ہوں، اور عبداللہ بن عباس نے مجھے آپ کی طرف بھیجا ہے کہ آپ سے پوچھوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احرام میں کیوں کر سر دھوتے تھے۔ حضرت ابو ایوب نے اپنے دونوں ہاتھ کپڑے پر رکھے اور سر جھکایا یہاں تک کہ مجھے نظر آیا، اور اس آدمی سے کہا کہ جو ان پر پانی ڈالتا تھا کہ پانی ڈالو، پھر انہوں نے سر کو ہلایا اور اپنے ہاتھ سے آگے پیچھے ملا۔ پھر انہوں نے کہا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے ہی کرتے ہوئے دیکھا۔ اسے مسلم نے روایت کیا۔ اب آپ دیکھیے کہ اس میں کتنی ہی باتیں ہیں۔ پہلی بات ہے کہ اختلاف رائے جب ہوا دونوں میں تو دونوں آپس میں ہی نہیں الجھتے رہے، بلکہ حضرت عبداللہ بن عباس جو بڑے صحابی تھے ان کے پاس مسئلہ معلوم کرنے کے لیے پوچھا. یہی آج کے دور میں بھی ادب ہے کہ جب بھی کہیں دو لوگوں میں کوئی بھی تکرار ہو یا دین کی یا ایون دنیا کی تو وہ کسی اس سے زیادہ جاننے والے شخص کے پاس اس کو بھیجے تاکہ وہ اس مسئلے کا حل کر سکے. پھر دوسری بات ہے کہ یہاں چونکہ غسل کی بات تھی تو ابو ایوب جو غسل کر رہے تھے اور پردے میں تھے, اور اس دور کے غسل اور اس کے طریقوں کو آپ ایک قیاس کریں اس دور پہ, آج کے دور پہ نہیں, تو انہوں نے کر کے دکھایا. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ احرام کی حالت میں سر بھی دھویا جا سکتا ہے. انہوں نے مل کے دکھایا. آپ کو پتہ ہے کہ احرام کی حالت میں بال ٹوٹنے کا کفارہ ہوتا ہے. اب جب سر دھویا جائے گا تو بال تو ٹوٹ سکتے ہیں نا, تو جو خود ٹوٹ جاتے ہیں پھر وہ اور بات ہے, جان کے نہیں توڑ سکتے. ٹھیک ہے, تو بہرحال سر دھویا جا سکتا ہے, ملا اور غسل بھی کیا جاتا ہے, اور قدرتی بات ہے کہ جسم کے اوپر بال بھی ہوتے ہیں, ویسے بھی جھڑتے ہیں لیکن غسل کرنے کے بعد زیادہ ہوتے ہیں. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہر حکم کی اصل دیکھنی چاہیے, نہ کہ اس کے اندر چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اندر بحث اور مباحثہ شروع کیا جائے. حالت احرام میں آنکھوں کے علاج کے لیے سرما یا کوئی دوا ڈالنا جائز ہے, بشرطے کہ اس میں خوشبو نہ ہو. عن عثمان رضی اللہ عنہ حدثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, پھر رجلی اذا اشتکا عینیہ وہو محرم دمدہما بالصبر. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے حالت احرام میں جس کی آنکھیں دکھتی ہوں اس کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ وہ اپنی آنکھوں پر علوا, کڑوا سا ہوتا ہے ایک سبزی اس ٹائپ کی چیز ہے, علوا دوا کا یہ نام ہے, اس کا لیپ کرے. اسے مسلم نے روایت کیا, ایسے جیسے آج کے دور میں کوئی ٹیوب لگانی, پینسلین وغیرہ ڈالنی. اسے مسلم نے روایت کیا. قال عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما یکتحل المحرم بأي كهل إذا رمد ما لم يكتحل بطيب أو من غير رمد. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ محرم جو سرما چاہے استعمال کر سکتا ہے, خواہ آنکھیں دکھتی ہوں یا نہ دکھتی ہوں, بشرطے کہ سرمے میں خوشبو نہ ہو. اس دور میں جو سرما ہوتا تھا اس میں خوشبو ہوتی تھی جیسے مشک اور یا کوئی اس طرح کی چیز, تو خوشبو اصل میں منع ہے, سرما ڈالا جا سکتا ہے. حالت احرام میں علاج کے طور پر جسم کے کسی حصے سے خون نکلوانا اور مرہم پٹی کرنا جائز ہے. عن ابن عباس رضی اللہ عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم احتجم وہو محرم. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حالت احرام میں پچھنے لگوائے. اسے مسلم نے روایت کیا. پچھنے کیا ہوتا ہے؟ جیسے آج کے دور میں خون نکلوایا جاتا ہے سرنج کے ذریعے, تو پہلے دور میں جسم کی خاص رگیں ہوتی ہیں جہاں گندا خون ہوتا ہے, تو اس وہاں جا کے کٹس لگوائے جاتے تھے, آج بھی لوگ لگواتے ہیں, اور اس کے ذریعے سے سب گندا خون نچوڑ کے نکال دیا جاتا ہے, تو اس کے بعد جسم کے اندر سے پھر وہ گندگی نکلتی ہے. بعض دفعہ کچھ جسم پہ دانا یا پھوڑا بن جاتا ہے تو گندا خون نکال دیا جائے تو اس کے اندر سے پھر جراثیم ختم ہوتے ہیں, تو ایسا بھی کیا جا سکتا ہے. اسی سے پھر آپ انجیکشن آج کے دور میں لے سکتے ہیں. حالت احرام میں ایسا تیل اور صابن استعمال کرنا جائز ہے جس میں خوشبو نہ ہو. عن ابن عمر رضی اللہ عنہما ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ الدہن بزیت غیر مقطعت وہو محرم. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حالت احرام میں ایسا تیل استعمال کیا جس میں خوشبو نہیں تھی. اسے احمد نے روایت کیا. حالت احرام میں خوشبودار پھول سونگھنا جائز ہے, کیونکہ بعض تقویٰ کے نام پہ اگر خوشبو لگا نہیں سکتے تو شاید اس کو سونگھنے سے بھی منع کر دیں. آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی ایسی چیز کا مکلف نہیں کیا جو ہمارے بس میں نہیں. اگر خوشبو لگانے کی طرح خوشبو سونگھنا بھی منع ہوتا تو آپ کے تو اختیار میں نہیں, اب آپ احرام میں ہے کہیں سے گزر رہے ہیں تو کسی دوسرے سے اس نے خوشبو لگائی ہوئی ہے, کوئی خود ہی فریشنر چھڑک دے تو پھر اس پہ ہماری پکڑ نہیں ہے, تو لہٰذا خوشبو سونگھی جا سکتی ہے. حالت احرام میں انگوٹھی, پیٹی, پیٹی پیٹ کے ارد گرد باندھ لیتے ہیں بعض لوگ سامان رکھنے کے لیے یا اپنے احرام کو باندھنے کے لیے, اینک اور گھڑی وغیرہ استعمال کرنا جائز ہے. کھائی اور پی جانے والی ادویات کے ذریعے حالت احرام میں علاج کرنا جائز ہے. قال ابن عباس رضی اللہ عنہما یشم المحرم الریحان وینظر فی المرأة ویتداوى بما یاکل الزیت والسمن وقال عطاء یتختم ویلبس الحمیان. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ محرم ریحان یعنی پھول سونگ سکتا ہے, آئینہ دیکھ سکتا ہے اور جن چیزوں کو کھا سکتا ہے مثلاً تیل اور گھی وغیرہ, ان کو دوا کے طور پر استعمال بھی کر سکتا ہے. حضرت عطا فرماتے ہیں کہ محرم انگوٹھی پہن سکتا ہے اور پیٹی باندھ سکتا ہے, اسے بخاری نے روایت کیا. حالت احرام میں سر اور بدن کھجلانا جائز ہے. کیوں جائز ہے بھائی؟ آپ دیکھیے کہ اپنے بس میں نہیں ہے نا, اگر کسی کو پتہ ہو کہ ہائے اجازت نہیں ہے تو پھر تو اتنا سخت ہو جائے گا کہ لوگ نیت کرتے ہوئے بھی ڈریں گے. تو بہت اللہ تعالیٰ نے رخصتیں دی, دین فطرت کے ساتھ ملتا ہے, اور کوئی ایسی چیز جس پہ انسان کا بس نہیں ہے اس کے اوپر ان شاء اللہ تعالیٰ کہیں نہ کہیں سے آپ کو رخصت ضرور ملے گی. عن عائشہ رضی اللہ عنہا سئلت عن المحرم یحک جسدہ قالت نعم فلیحککہ ولیشدد. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کیا محرم بدن کھجلا سکتا ہے, کہا ہاں بلکہ زور سے کھجلائے, اسے بخاری نے روایت کیا. اب دیکھیے کہ میں سوچ رہی تھی کہ لوگ عربی کورس کرتے ہیں لینگویج کے لیے, کتنے چھوٹے چھوٹے جملے ہمیں عام لینگویج کے جو ہیں وہ احادیث سے مل جاتے ہیں. آپ نے ایک چیز محسوس کی ہوگی کہ قرآن کے لفظ جو ہے وہ عام زندگی میں ہم نہیں بول پائیں گے, لیکن حدیث کے جیسے پڑھتے ہی میرے ذہن میں آیا کہ اگر کسی سے پوچھنا ہو یا عربی میں کھجلانے کو کیا کہتے ہیں یا تمہیں کھجلی ہو رہی ہے کہ نہیں, تو بیسک ہلکی پھلکی سی گرامر جیسے ہمارے ہاں کرتا ہے عورت کو کیا کہتے ہیں مرد کو, تو صرف ان لفظوں کے استعمال سے عربی بولی جا سکتی ہے. اور پریکٹیکلی جب آپ کسی بھی عرب ملک میں جاتے ہیں تو حدیث کی عربی آپ کے زیادہ فائدے میں آتی ہے قرآن کی, اسی لیے جو لوگ عربی لینگویج کورس کرتے ہیں صرف قرآن سیکھنے کے لیے کبھی نہیں سیکھ سکیں گے, یہ تو ایک بہت بڑا شیطان نے اور دھوکہ ڈال دیا. حدیث سیکھ سکیں گے اس سے لیکن قرآن نہیں سیکھ, قرآن تو اللہ کا کلام ہے, اس کی گرامر تو اس کا سہارا ہی نہیں سکتی. بس ایک فرق بھی محسوس ہوتا ہوگا نا دونوں, جب ہم قرآن پڑھتے ہیں یا حدیث کی کتاب پڑھتے ہیں تو دونوں میں بہت واضح فرق مجھے تو پڑھتے ہوئے محسوس ہوتا ہے, یا پڑھتے ہوئے ایسے لگتا ہے واقعی انسان کا کلام ہے جیسے ہم آپ باتیں کرتے ہیں, لیکن قرآن پڑھتے ہوئے تو مجھے کبھی بھی نہیں لگا, بلکہ انداز ایک ایسا اچھوتا سا ہی ہوتا ہے کہ ترجمہ کرتے وقت بندہ حیران ہو رہا ہوتا ہے. بہرحال حالت احرام میں خیمہ, چھت یا چھتری سے سر پر سایہ کرنا جائز ہے, کیونکہ لوگ سوچتے ہیں نا کہ کپڑا نہیں لگ سکتا تو وہ کپڑے کے بنے ہوئے خیمے میں بھی نہیں بیٹھیں گے. یہ تقویٰ کا جو تقاضا یا احتیاطاً یہ کر لیں احتیاطاً یہ کر لیں, یہ درست طریقہ نہیں ہوتا. ان ام الحسینی رضی اللہ عنہا قالت حججت ما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع فرعیت اسامۃ وبلالا واحدہما آخذ بختام ناقۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم والآخر رافع ثوبۃ یسترہ من الحر حتى رمى جمرۃ العقبۃ. حضرت عمر حسین رضی اللہ عنہما کہتی ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ حج ادا کیا تو میں نے حضرت اسامہ بن زید اور بلال رضی اللہ عنہما کو دیکھا کہ ان میں سے ایک نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کی مہار پکڑی ہوئی تھی اور دوسرے نے اپنے کپڑے سے آپ پر سایہ کیا ہوا تھا تاکہ آپ کو گرمی سے بچائے، یہاں تک کہ آپ نے جمرہ عقبہ کو کنکریاں ماری۔ اسے مسلم نے روایت کیا۔ کھلی جگہ پہ جانا ہوتا ہے اور آج کل تو رش بھی اتنا ہوتا ہے تو کوئی اگر چھتری لینا چاہے تو لے سکتا ہے۔ محرم احرام کی چادریں دھو سکتا ہے، اگر تبدیل کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ عورت حالت احرام میں زیور استعمال کر سکتی ہے، نیز رنگین کپڑے بھی پہن سکتی ہے۔ اب یہ باتیں پڑھتے ہوئے کچھ لوگ جنہوں نے پہلے سے کچھ اور بکس پڑھی ہوتی ہیں جس میں اتنی اچھی بچی چیزیں ہوتی ہیں، اور بعض دفعہ یہ جتنی چیزیں ہم حدیث کی روشنی میں پڑھ رہے ہیں بعض دفعہ لوگ فقہ کی روشنی میں ان کی اجازت نہیں دیتے، قیاس کرتے ہیں۔ مثال ہے کہ لو وہاں جا کے بھی زیوری پہننے، لو وہاں جا کے بھی سرما لگانا ہے، اچھا وہاں جا کے بھی میک اپ کرنا ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ دین میں عقل اور قیاس کا کوئی دخل نہیں ہے، اجازت ہے، رخصت ہے۔ اگر کسی عورت نے کپڑا کوئی پہننا ہوا ہے یا زیور چوڑی ہے یا کوکا ہے تو پہن لے، کوئی حرج کی بات نہیں۔ کوئی نہ پہنے اور پاتا ہے، یہ نہیں کہا کہ لازم کر دیا کہ احرام کے ساتھ یہ سب ضرور پہننا ہے، لیکن اگر ایسی حالت میں ہو تو پھر اس کی اجازت ہے۔ ولم ترى عائشة رضی اللہ عنہا بأساً بالخلی والثوب الاسود والمورد والخف للمرأة۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے نزدیک عورت کے لیے حالت احرام میں زیور پہننے، سیاہ اور گلابی رنگ کا کپڑا پہننے اور موزے پہننے میں کوئی حرج نہیں۔ اسے بخاری نے روایت کیا۔ حالت احرام میں بچے یا نوکر کو علم و ادب سکھانے کے لیے سرزنش کرنا جائز ہے۔ مثلا بعض لوگ بچوں کے ساتھ حج یا عمرہ کرتے ہیں، بچوں کو پتہ چل جائے ماں باپ احرام کی حالت میں تو وہ تو جو مرضی کریں گے، تو ڈانٹ سکتے ہیں۔ اگر تھوڑی بہت بات کرنی پڑے، سمجھانا ہو تو سمجھا سکتے ہیں۔ عن اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہما قالت خرجنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجاجن حتی اذا کنا بالعرجی نزل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ونزلنا وجلست عائشة رضی اللہ عنہا الى جنب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وجلست الى جنب ابی وکانت زمالۃ ابی بکر وزمالۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واحدۃ ما غلام لابی بکری فجلس ابو بکر ینتظر ان یتلو علیہ فطلع وليس معه بعيره قال أين بعيرك قال أدللته البارحة قال فقال أبو بكر رضي الله عنه بعير واحد تدله قال فَتَفَقَ يَدْرِبُهُ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَبَسَّمُ وَيَقُولُ اُنظُرُوا إِلَى هَذَا الْمُحْرِمِ مَا يَصْنَعُ۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ ہم لوگ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کے لیے نکلے، جب ہم عرج کے مقام پر پہنچے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ہم سب نے پڑاؤ ڈالا، یعنی سٹاپ اوور لیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب اور میں اپنے والد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس بیٹھ گئی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سامان ایک ہی اونٹنی پر تھا، اور حضرت ابو بکر صدیق کا غلام بھی سامان کی نگرانی کے لیے ساتھ تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق عرج کے مقام پر بیٹھ کر غلام کا انتظار کرنے لگے۔ جب وہ آیا تو اس کے ساتھ اونٹ نہیں تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پوچھا، اونٹ کہاں ہے؟ غلام نے عرض کیا، وہ تو گزشتہ رات مجھ سے گم ہو گیا۔ اب سوچے ذرا، آپ کی حج کی پوٹلی گم ہو جائے جس میں تھوڑے سے کپڑے اور چیزیں تھیں تو کیا حال ہوگا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ایک ہی تو اونٹ تھا، اس کو بھی تم نے گم کر دیا اور غلام کو مارنے لگے۔ اب ظاہر وہ مار ایسی تھوڑی تھی کہ کوئی ہو، بس ہلکی سی مار ہوگی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کر مسکرائے اور فرمایا، اس محرم کی طرف دیکھو، یہ کیا کر رہا ہے؟ اسے ابو داؤد نے روایت کیا، یعنی آپ نے اس کو لائٹ لیا۔ اور اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ کو ایسی مار نہیں مار رہے تھے، ورنہ تو اللہ کے نبی کبھی نہ مسکراتے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر بچہ تنگ کرے تو اس کو لگائی جا سکتی ہے۔ حالت احرام میں سمندری جانور کا شکار کرنا، اس کی خرید و فروخت کرنا اور اس کا گوشت کھانا جائز ہے۔ پیچھے مسئلہ گزر چکا ہے، مسئلہ نمبر 27 میں۔ حالت احرام میں سانپ، بچھو، کوا، چیل اور کاٹنے والے کتے اور دیگر درندوں مثلاً شیر، چیتا وغیرہ کو حرم میں بھی مارنا جائز ہے، کیونکہ جان بچانی لازم ہے۔ عن عائشہ رضی اللہ عنہا عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال، خمس فواسق یقتلن فی الحل والحرم، الحیۃ والغراب الابقاء والفارۃ والکلب العقور والخدیۃ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پانچ مزی جانوروں کو حل اور حرم میں ہر جگہ مارا جا سکتا ہے، سانپ، چتکبرا، کوا۔ چتکبرا کہتا ہے جو تھوڑا کالا ہو، تھوڑا سفید ہو، یہ سب میں زیادہ خطرناک ہوتا ہے، چوہا، کاٹنے والا کتا اور چیل۔ اسے مسلم نے روایت کیا۔ اسے پتہ چلتا ہے کہ جان بچانی لازم ہے اور یہ چیزیں جو ہیں یہ انسان کو نقصان دے سکتی ہیں۔ حالت احرام میں مچھر، مکھی، جونگ، کاٹنے والی چیونٹی وغیرہ کو بھی مارا جا سکتا ہے۔ ان عطائی رحمہ اللہ ان رجلا سألہ عن القردۃ تدب علیہ وہو محرم فقال الکی انکا ما لیس منکا۔ حضرت عطا رحمہ اللہ سے ایک شخص نے سوال کیا، محرم پر اگر پسو یا چیونٹی چلنے لگے تو کیا حکم ہے؟ انہوں نے کہا، جو چیز تجھ سے نہیں اسے اتار پھینک، یعنی چیونٹی الگ ہے، چڑھ گئی ہے تو اس کو اتار دو۔ بوقت ضرورت محرم اپنے ساتھ ہتھیار رکھ سکتا ہے۔ عن البراء ابن عازب رضی اللہ عنہ قال ائتمر النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی ذی القعدۃ فأبا اہل مکہ ان یدعوہ یدخل مکہ حتی قادہم علی اللہ یدخل مکہ سلاح الا فی القراب۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ذو القعدہ میں عمرہ کرنے کے لیے مدینہ سے مکہ تشریف لائے۔ حدیبیہ کے مقام پر اہل مکہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں آنے سے روک دیا، یہاں تک کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مکہ سے اس بات پر صلح کر لی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگلے سال مکہ میں عمرۃ القضاء کے لیے تشریف لائیں گے اور ان کی تلواریں میانوں میں ہوں گی۔ اسے بخاری نے روایت کیا۔ راستے کے سفر میں کہیں کوئی خطرناک جانور راستے میں آ جائے یا کوئی اور معاملہ ہو تو ضرورت کے لیے احتیاطاً کوئی بھی ایسا ہتھیار رکھا جا سکتا ہے۔ حج عمرہ ادا کرنے والے عالم یا بزرگ کی رفاقت حاصل کرنے کے لیے احرام باندھتے وقت اگر یہ نیت کر لی جائے کہ جو احرام فلاں کا وہی میرا تو یہ جائز ہے، یعنی ایک کی نیت کچھ اور ہے دوسرے کی کوئی اور نیت ہے. دیکھتے ہیں اس کو. ان انس رضی اللہ عنہ قال قدم علی رضی اللہ عنہ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم من الیمن فقال بما احللت یا علی قال کاحللت کاخلال النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لولا ان مائی الحج لاحللت. حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت علی یمن سے رسول اللہ کی خدمت میں حالت احرام میں حاضر ہوئے. آپ نے پوچھا تم نے کس نیت سے احرام باندھا ہے؟ حضرت علی نے عرض کیا کہ میں نے آپ کے احرام کی مانند احرام باندھا ہے. رسول اللہ نے فرمایا اگر میرے پاس قربانی کا جانور نہ ہوتا تو میں عمرہ ادا کرنے کے بعد حلال ہو جاتا. اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا، یعنی وہی جو حج قران کو حج تمتع میں بدلنے لی کیفیت. تو یہاں پتہ کیا چلا کہ حضرت علی دوسری جگہ سے آ رہے تھے. مثال ہے کہ آپ ناروے سے کہیں حج کے لیے جا رہے ہیں اور آپ کے کچھ اور ساتھی پاکستان سے آ رہے ہیں، تو اب آپ کو نہیں پتہ کہ ان کی نیت کیا ہے. تو کسی ایک کی نیت سے کیا جا سکتا ہے کہ مثال ہے کہ انہوں نے کہا کہ جو اللہ کے نبی کی نیت ہوگی وہی میری ہے. بس وہ خود سے نہیں پتہ ہوتا، ڈیسائیڈ نہیں کر سکتے، یا پتہ نہیں ہوتا کہ جو لیڈر ہے یا حج میں جو مدد کرتے ہیں آگے کفیل یا کچھ اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں نا جو کسی کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، گروپس کے ماں لوگ ہوتے ہیں. تو یہ نیت کی جا سکتی ہے کہ پھر جو ان کی نیت ہے وہی ہماری نیت ہے. ٹھیک.